السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ المنافقون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، سورۃ المنافقون کی آخری تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ ان آیات کے حوالے سے دو موضوعات ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے اللہ کا ذکر، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ وقت ہوا تو انفاق کے حوالے سے بھی بات کریں گے. نفاق کا علاج انفاق. اس سے پہلے کہ یہ دو موضوعات پر بات کی جائے، جمعے کے دن کی فضیلت اور کرنے کے کام کیا ہے، اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں. الحمدللہ مسلمانوں کا ایک زبردست نظام ہے. اس نظام میں جیسے دنوں کے مہینوں کی اہمیت ہے، ہفتے کے دنوں میں سید الایام کہلاتا ہے جمعہ کا دن. اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ اجتماع مسلمانوں کا، جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد میں آنا، جمعہ کی تیاری کرنا، خوشبو لگانا، جمعہ کے دن کا اہتمام کرنا سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جمعے کے دن خاص طور پر ظہر کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں جو بنیادی فرق ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. ظہر کی نماز میں چار رکعت فرض ہوتی ہیں، جمعے کی نماز میں دو ہوتی ہیں. تو یہ دو رکعت نماز جو ہے یہ قائم مقام ہے خطبہ، دو خطبے جو پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ، اور خطبے کا بھی بنیادی مقصد تذکیر و یاد دہانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا، فذکر انما انت مذکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد دہانی کروائیے، آپ تو ہیں ہی یاد دہانی کروانے والے. فذکر ان نفعت ذکر. سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا نبی یاد دہانی کروائیے، اور یقیناً یاد دہانی کروانا فائدے مند ہوگا. فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین مومنون. سورۃ الزاریات میں فرمایا یقیناً یاد دہانی کروانا اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس خطبہ جمعہ کا اصل مقصد بھی یاد دہانی ہے، کن باتوں کی، کن چیزوں کی یاد دہانی کروانا. سب سے اہم بات جو اس کائنات کی حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کے حکم پر پیدا ہوئی، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں اور اللہ ہی کے حکم پر ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد دے کے دنیا میں بھیجا. بہرحال اللہ پاک خالق اور مالک ہے تو حساب بھی لے گا، تو اس بات کی بھی یاد دہانی کروانا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی جگہ ہے، ٹیمپریری ہے، امتحان کی جگہ ہے. اور امتحان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امتحان کے بعد نتیجہ نکلتا. تو قیامت کے دن کی یاد دہانی، حساب کتاب کی یاد دہانی، اس بات کی یاد دہانی کہ موت کے بعد، بہرحال مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، ان تمام باتوں کی یاد دہانی کروانا جمعے کے دن اصل مقصد ہے. تو الحمدللہ اسی مقصد کے تحت چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. یہ سورۃ المنافقون ہے، محض 11 آیات پر مشتمل. اس کی ابتدائی 8 آیات میں نفاق اور اس کی ریزننگ، وجوہات بیان کی گئی ہیں. نفاق ہوتا کیا ہے، نفاق کا مرض بنتا کیوں ہے، نفاق کی وجوہات کیا ہیں. آخری 3 آیات مبارکہ میں نفاق کا علاج بیان ہوا ہے. لہذا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا اصل موضوع بھی ذکر اللہ اور انفاق ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے پہلے ذکر اللہ پہ بات کر لی جائے، اللہ کا ذکر علاج ہے، اور دوسرا علاج نفاق کا جو ہے وہ انفاق ہے. لہذا اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ منافقت کہتے کسے ہیں. منافق ایک طرز عمل کا نام ہے، منافقت ایک ایٹیٹیوڈ، ایک رویہ ہے. منافق اللہ کو، رسول کو اور آخرت کو مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے. منافق اور کافر میں ایک فرق کیا ہوتا ہے؟ کافر اللہ، رسول اور آخرت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ منافق جو ہے وہ انکار نہیں کرتا، زبان سے مانتا ہے اللہ کو، رسولوں کو، آخرت کو، لیکن طرز عمل کی بنیاد پر اللہ، رسول اور آخرت کا انکار کرنے کے بجائے اس میں منافقانہ طرز عمل اختیار کرتا ہے. لہذا منافق کی 3 نشانیاں بھی حدیث مبارکہ میں آئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی، جب بات کرے جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے. اس اعتبار سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ منافقانہ طرز عمل میں جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت شامل ہے. پھر قرآن حکیم میں اور نشانیاں بھی آئی ہیں. مثال کے طور پر منافق نماز تو پڑھتے تھے، دلچسپ بات ہے، آج کا مومن بعض اوقات نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس زمانے کے منافقین نماز پڑھتے تھے، کیونکہ نماز نہیں پڑھیں گے تو منافق کافر قرار پائیں گے. لیکن نماز میں کسلان، سستی دکھاتے تھے. خاص طور پر کون سی نماز؟ خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر بے انتہا بھاری ہیں. لہذا ہمیں بھی ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے، بجائے ہم کسی اور کو منافق کہیں، کسی اور پر انگلیاں اٹھائیں، اپنی کیفیت کا جائزہ لیں. جھوٹ ہماری زندگیوں میں تو نہیں ہے خدا نخواستہ. جھوٹ صرف بولنے کا نام نہیں ہے، جھوٹ ایک طرز عمل کا نام بھی ہے. غلط بیانی کرنا، اسی طرح وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا. پھر نماز کی کیفیت کا جائزہ ہمیں لینی چاہیے، خاص طور پر فجر کی نماز. فجر کی نماز اگر خوشی خوشی پڑھنے ہیں، دل کی آمادگی کے ساتھ پڑھنے ہیں، ایمان کی تازگی کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور اس بات کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تو بہرحال یہ ایمان کی علامت ہے. مسجد سے محبت ایمان کی علامت ہے. اور فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے، تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے. احادیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں، 2 نمازیں ایسی ہیں جو منافقین پر بہت بھاری ہیں، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان 2 نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو لوگ گھسٹ گھسٹ کر آئیں لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. اور وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ اندھیروں میں پڑھی جانے والی نماز، فجر اور عشاء کی نماز. اور فجر اب خاص طور پر گرمیوں میں تو اور ارلی ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پر اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا لیٹ دیر سے سونا ہو رہا ہے، تو صبح اٹھنا آسان تو نہیں ہے. لہذا مینج کرنا، ٹائم کو مینج کرنا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، ایمان کی علامت ہے. اب دعا کر لیجیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرمائے. ترمذی شریف کی روایت حضور کی دعا ہے، اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. تو منافقانہ طرز عمل سے پاک ہونا یہ آسان کام نہیں ہے. لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو کوئی ایسا کرے گا وہی خسارہ پانے والا ہے. تو اس میں پہلا لفظ جو آیا سمجھنے کی بات ہے کہ انسان مال اور اولاد کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا, عام طور پر جو فرائض میں ادائیگی نہیں کر پاتا یا غلط کام کرتا ہے تو یہ غفلت کا شکار ہوتا. الہی انہی کے معنی ہوتے ہیں غفلت ہونا. سورۃ التکاثر میں بھی الفاظ آتے ہیں الہاکم التکاثر, تم کو کثرت کی حویض نے غفلت میں ڈالے رکھا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی زیارت کر لی. اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیجئے, ہماری میجورٹی اکثر و بیشتر لوگ مال اولاد یہ دو فتنے ہیں جس کو قرآن حکیم نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. سورۃ تغابن میں الفاظ آتے ہیں یہ مال اور اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے, اور ہماری میجورٹی ہم سمیت اکثر و بیشتر لوگ اس فتنے کا شکار ہیں. مال کے چکر میں صبح سے شام تک بلکہ ساری زندگی, تھوڑی سی تنقید اگر کر لی جائے تعلیم یافتہ لوگوں کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر, ڈگری بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لی جائے کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ مال زیادہ کمانے کے لیے, بہتر انداز میں کمانے کے لیے. ارننگ منی, مال زیادہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر لیا جائے, زندگی بہتر کر لی جائے, کوئی بری بات نہیں, لیکن اس کاز پہ نہیں کہ ہم دینی فرائض کو چھوڑ دیں. مال کمانے کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے, جاب کرنے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے زیادہ وقت ہم وہاں لگا دیں, اور دینی فرائض میں سب سے اہم فریضہ نماز کا تذکرہ, نماز کو چھوڑ کر یہ کام کریں تو یہ بہت ہی غفلت کی بات ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑے خسارے میں جانے والا ہے. اب آئیے ذکر اللہ سے کیا مراد ہے اس کو سمجھتے ہیں. ذکر یذکر ذاکر, اس کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا. ذکر یذکر یاد کرنا, یاد دہانی, تذکیر کے معنوں میں آتا اللہ کا ذکر. دیکھیں دنیا کی زندگی میں اللہ کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری روح کی غذا ہے. جیسے جسم کو غذا پہنچاتے ہیں, جسم کو غذا پہنچانا ہے, آرام کرنا ہے. آج کل گرمی ہے تو کیا چیز صحیح کروائی گئی؟ اے سی صحیح کروائے گا. ایک ایک لاکھ روپے کا اے سی ہے, ہر سال ایک لاکھ, ڈیڑھ لاکھ, دو لاکھ. اس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ارننگ پیسہ اس لیے ہے نا کہ لگزیریس لائف گزاری جائے. اے سی صحیح کروایا, ڈیپ فریزر صحیح کروایا. ڈیپ فریزر یہ خریدا اور کیوں صحیح کروایا تھا؟ بقرعید کے موقع پر ڈیپ فریزر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بھائی جواب دینا. پوری پوری گائے پرزرو کرنے کے لیے, پورے پورے سال کے لیے گائے پرزرو ہوتی ہے, پورے پورے سال کے لیے. اور لائٹ چلی جائے تو وہ گائے کا گوشت سارا کا سارا خراب ہو جاتا. تو بہرحال پیسہ لگتا ہے, ڈیپ فریزر پیسے سے آتا ہے, اے سی پیسے سے آتا ہے. ابھی سردیاں آئیں گی تو ہیٹر صحیح کروانا ہے, گیزر صحیح کروانا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بری بات نہیں ہے, لیکن کیا یہی اصل زندگی ہے؟ یہی اصل زندگی کا حاصل ہے؟ پیسہ اسی لیے کمایا جائے, اعلی سے اعلیٰ گھر بنایا جائے, کوٹھی بنائی جائے, عالی شان گھر بنایا جائے. تو بہرحال اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. الا ماشاء اللہ. تو عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد, اللہ کو یاد کرنا, یہ ہماری روح کی غذا ہے. اور اس کے ریسورسز کون کون سے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ جوش ملی آبادی فرماتے ہیں سرکشی نے کر دیے دھندلے نکو سے بندگی, سرکشی نے کر دیے دھندلے نکو سے بندگی, آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. تو سجدہ اللہ کی یاد کا سب سے بہترین ذریعہ نماز. اور نماز بھی پڑھنی نہیں ہے, نماز قائم کرنی ہے. تھوڑا سا فرق یہ بھی سمجھ لیجئے نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے. نماز پڑھنی ہے خواتین کو, خواتین کے لیے باجماعت نماز کا تذکرہ تو نہیں ہے نا. پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, کبھی جمعے میں آ جائیں, عیدین میں آ جائیں, فرض نہیں ہے. مردوں پر بات کر رہا ہوں, مردوں پہ نہیں. مردوں پہ نماز باجماعت فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی. لہذا اقامت صلات کیا ہے؟ اقامت صلات یہ ہے کہ نماز مسجد میں ادا کی جائے. اس کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ مسجد بنائی جائے. یہ مسجد آج سے 15-20 سال پہلے بنی ہوگی نا, پہلے تو یہاں پلاٹ ہوگا, ایک زمین ہوگی, کسی نے اللہ کے بندے نے اس کو میپ کیا ہوگا کہ اللہ کے بندوں نے مل کر مسجد بنائی ہوگی. انشاءاللہ اللہ کا یہ گھر قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ. بات دوسری, کوئی اور مصیبت آ جائے اللہ نہ کرے کوئی اور, لیکن مسجد بنائی جاتی ہے قیامت تک کے لیے, ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. تو اقامت صلات میں مسجد کا قیام ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے جا کر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مسجد میں مدینے جانے سے پہلے مسجد میں کیا قیام, مسجد قباء بنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اتنی شدید محبت کرتے تھے مسجد قباء سے کہ ہر ہفتے فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز مسجد قباء میں پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مزید فضیلت بھی بیان فرما دی کہ جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے گا اس کو 1 عمرہ کا ثواب ملے گا, اتنی بڑی فضیلت والی مسجد. لیکن جو مسجد کا قیام ہے بتا رہا ہے اللہ کے نبی کی سنت سے, قباء بنائی, مسجد نبوی بنائی. جہاں بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی, ریاست اسلامی کا اصل آبجیکٹو کیا ہے؟ الذین امکناہم فی الاقام الصلاۃ فی الارض, وہ لوگ جن کو ہم زمین میں تمکن حکومت عطا فرمائیں گے وہ زمین میں نماز قائم کریں گے. تو اقامت صلات ریاست کی ذمہ داری بھی ہے. اگر کوئی سوسائٹی ہے, کوئی ملک ہے, کوئی شہر ہے, سب سے بڑی ذمہ داری نماز کا, مسجد کا قیام. اور مسجد سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے, ایک ایسا مرکزی جگہ ہونی چاہیے جہاں تمام لوگوں کے لیے پہنچنا آسان ہو. بہرحال ذکر اللہ سے مراد نماز ہے, اور نماز کے لیے مسجد کا قیام. پھر مسجد سے محبت, مسجد کے انتظام اور انصرام میں دلچسپی لینا ایمان کی علامت قرار دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. انما یامرو مساجد اللہ, سورہ جن میں الفاظ آتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے گھروں کو تعمیر اور آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ جو مسجد سے محبت کرے اس کے ایمان کی گواہی دو. مسجد سے محبت سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈیکوریشن کرنا, ڈیکوریٹ کرنا مسجد کو, اور ایک ہوتا ہے مسجد کو آباد کرنا. آباد ظاہری اعتبار سے بھی ہے, اور باطنی اعتبار سے آبادی یہ ہے کہ ہر وقت زیادہ تر وقت مسجد میں گزارا جائے. مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے, لیکن کیسے؟ جیسے مچھلی پانی سے باہر ہوتی ہے, مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال دیا جائے تو ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے, ایسے ہی بندہ مومن مسجد سے باہر رہ کر بے چینی کی کیفیت محسوس کرتا ہے. جیسے ہی اذان آتی ہے, اذان کا پہلی بات تو انتظار کرتا ہے, اور جیسے ہی حیال الصلاح حیال الفلاح کے الفاظ آتے ہیں دوڑ کر مسجد جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دوڑ کر مسجد آتے ہیں, خوشی خوشی آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں, یہ کیفیات کا جائزہ لینا چاہیے, اور خاص طور پر اقامت صلات. اسی طرح نماز, ذکر اللہ سے مراد نماز کے ساتھ ساتھ, نماز تو ایک جامع ذکر ہے, اس میں قرآن بھی ہے, اس میں دعائیں بھی ہیں. جامع ترین ذکر جو ہے وہ نماز ہے. قرآن حکیم کی سب سے اہم ترین سورت پڑھی جاتی ہے سورت الفاتحہ. بخاری شریف کی روایت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورت الفاتحہ کی تلاوت نہ کی ہو. تو نماز میں اہم ترین سورت سورت الفاتحہ پڑھی جاتی ہے. ایک دن میں کتنی فرض نمازیں ہوتی ہیں؟ 5. 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 17. کم از کم 17 سے 20 یا 50 مرتبہ سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے, سورت الفاتحہ کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا؟ کبھی کسی نے توجہ دی اس طرف؟ سورت الفاتحہ جو ام الکتاب ہے, ام الکتاب کتاب کی ماں, جڑ, بنیاد, اساس, کتنے لوگ سورت الفاتحہ کے ترجمے پر غور کرتے ہیں کہ میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیا بیان کر رہا ہوں؟ اکثر و بیشتر ہماری میجورٹی وہ ہے کہ بس نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے گھر چلے گئے. جبکہ سورت الفاتحہ کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے, کہ جب بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں کھڑے ہو کر نماز میں سورت الفاتحہ پڑھتا ہے تو ہر آیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین اس شان سے پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک سن رہا ہے, ہمیں یقین ہوتا ہے اس بات کا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو یقول اللہ تعالی, اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتا ہے حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اللہ پاک جواب دیتا ہے مجدنی عبدی اثنا علی عبدی. اللہ پاک کا جواب سننے والے کان, روحانی کان کتنے لوگوں کے پاس. تو بہرحال نماز کا اہم ترین حصہ سورۃ الفاتحہ. پھر اسی طرح دعا, دعا میں بھی خاص طور پر درود شریف جو جامع ترین دعا ہے, جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے. اچھا, عام طور پر نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. دلچسپ بات بتا دوں, کوئی اختلافی بات نہیں ہے, امت میں اس پر اتفاق ہے کہ فرض نماز کے ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اجتماعی, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سنت سے ثابت نہیں ہے. مانگ لی جائے اجتماعات میں, بڑے اجتماعات میں تو کوئی حرج بھی نہیں, جیسے جمعے کی نماز, عیدین کی نماز یا صلاۃ القصوف وغیرہ میں اجتماعی دعا بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن ہر فرض نماز کے بعد باقاعدہ دعا مانگنا یہ سنت سے ثابت نہیں. سنت سے جو ثابت ہے درود شریف کے بعد کی دعا ہے, جو اکثر و بیشتر ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بس رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفرنی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, سب پڑھتے ہیں, اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں. کتنے پرسنٹ لوگ اس کے معنی بھی جانتے ہیں؟ بہرحال توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز از ذکر ہے, جامع ذکر ہے, اور اس کی ایک روح ہے, ایک ظاہر ہے. قیام ایسے کرنا ہے, رکوع ایسے کرنا ہے, سجدہ ایسے کرنا ہے, وضو ایسے کرنا ہے, تیمم ایسے کرنا ہے, یہ ساری تفصیلات ہیں, لیکن ایک اس کی روح ہے. روح, روح اگر نہ ہو کسی جسم کے اندر تو وہ سڑا ہوا بدبودار وجود ہے. اسی طرح اگر نمازیں ہماری خشوع و خضوع سے خالی ہیں, نماز پڑھنے ہیں بس, جیسے اقبال نے کہا کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سلام آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے, کاروبار میں لگا ہوا ہے یا آفس میں لگا ہوا ہے اور کہیں اور ہی دل لگایا ہوا ہے نماز پڑھنے آئے ہوئے. بہرحال نماز ایک جامع ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو ایسا کرے گا مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر, نماز, قرآن, ذکر اللہ سے غافل ہوگا تو خسارہ پانے والا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہر طرح کے خسارے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کی یاد کا ذریعہ قرآن تو ہے ہی, بلکہ آج ذکر قرآن حکیم کو کہا گیا سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یقیناً ہم نے ذکر کو, یاد دہانی کو, ریمائنڈر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا تھوڑا سا جائزہ لے لیجئے کہ ہم کتنا وقت قرآن پڑھنے پر لگا رہے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے تو گزر ہی رہے نا, جیسے تیسے گزر ہی جاتے ہیں. 8 گھنٹے 10 گھنٹے آفس میں چلے گئے, 8 گھنٹے آرام کر لیا, 8 گھنٹے باتیں کر لی سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, واٹس ایپ, سوشل میڈیا, اس میں کتنا وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اکثر بیشتر ضائع ہو رہا ہے نا, یا کیا کہوں میں. اب کتنا وقت قرآن پڑھنے میں لگاتے ہیں 24 گھنٹے میں, اپنا جائزہ لیجئے. خاص طور پر رات کو سوتے وقت اس بات کا جائزہ لیجئے کتنا وقت میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں لگایا. آسان فارمولا یہ ہے, بہرحال ٹائم کو مینج تو کرنا ہے, ہر کام کرنا ہے, بزنس بھی کرنا ہے, جاب بھی کرنی ہے, یہ بھی کرنا ہے, قرآن بھی تو پڑھنا ہے یا نہیں. ہماری روح کی غذا اگر قرآن ہے تو نماز پڑھنی ہے. اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز کے ساتھ یا پہلے یا بعد میں قرآن حکیم پڑھ سکتے ہیں. آج کے دور میں تو بہت آسان ہو گیا کہ یہ موبائل یا سیل فون جو آ گئے ہیں اس میں تو اسلام 360 یا اس طرح کے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, آتے جاتے سن لیجئے, تلاوت سن لیجئے, قراءت سن لیجئے, ترجمہ سن لیجئے, کچھ نہ کچھ قرآن حکیم کے ساتھ اپنا وقت لگائیں. تلاوت قرآن حکیم ہماری روح کی غذا ہے. سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ کی یاد سے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور آگاہ ہو جاؤ دلوں کو سکون, دلوں کو چین, دلوں کو آرام اللہ کی یاد سے آتا. ہم سمجھتے ہیں شاید دلوں کو سکون پیسے سے آتا ہے، اے سی سے آتا ہے، بڑی عالیشان گاڑی خریدنے سے آتا ہے، یہ عالیشان گاڑیاں، عالیشان محل، جس میں اکثر ہمارا وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، صلاحیت لگتا ہے، یہ تو مصیبت بن جائے گی. اگر اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے غافل رہے تو ایک ایک پیسے سے متعلق جواب دہی کرنی ہے. پانچ سوالات قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، یہ حدیث بار بار یاد کرنے کی ہے. ہر جمعے کی خطاب میں یہ حدیث سنائی جانی چاہیے. پانچ سوالات جو ہر انسان سے پوچھے جائیں گے. کون سے پانچ سوالات؟ اے آئی سے پوچھیے ذرا کون سے سوالات ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے، فنگر ٹپس پہ. پہلا سوال، ان عمری فیما افنا، عمر کہاں فنا کر کے آئے، کھپا کر آئے، چالیس پچاس ساٹھ ستر سال کہاں لگا کر آئے، جواب دو. اور عمر کا سب سے بہترین حصہ کون سا تھا؟ وان شبابی فیما ابلا، جوانی کس کام میں لگائی، کس آبجیکٹو کے تحت زندگی گزاری، جواب دو. وان مالی ہی میں نہیں نکتا سبا، مال کہاں سے کمایا، جواب دو. حلال یا حرام، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں جواب دو. حلال میں خرچ کیا، جائز مدوں میں یا عیاشیوں میں، لگژریس لائف بہتر سے بہتر کرنے میں پیسے لگا دیے. زکات ادا نہیں کی، گاڑی بہترین خریدنے کے لیے تیار. حج ادا نہیں کیا، حج فرض تھا، عالی شان محل بنایا بچوں کے لیے، اور بچے بھی وہ جو باپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک جلدی سے ان کو بلا لے. ایسے اولاد کہ جو حرام غذا سے بنی ہو، حرام پیسے سے، وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، دعا نہیں کرتی. حلال پیسے سے اگر اولاد کی تربیت کی ہے تو دعا کرے گی، تربیت کرے گی. بہرحال سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال اور اولاد میں کھپ جائے، اپنے آپ کو کھپا دے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. دیکھیں یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ موت کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. الحمدللہ اس مرتبہ حج بہت بہتر انداز میں ہو گیا، لیکن 57,000 سے زیادہ پاکستانی حجاج کرام اس سال حج نہیں کر سکے. کس کی کوتاہی ہے وہ اللہ جانے، وہ اللہ جواب، اللہ کا جواب دیں گے. لیکن ان 57,000 میں سے کتنے ہوں گے جو اگلے سال تک زندہ رہیں گے؟ وہ بات دوسری ہے کہ ان کے نیتوں پر اللہ پاک اجر دے دے گا انشاءاللہ، لیکن موت تو کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے یا نہیں؟ تو سمجھدار عقلمند آدمی کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچانے، نفس کی شرارتوں کو جانے، اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے. لہذا اگر اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ، تو اگلے جمعے انفاق پر بات کریں گے کہ نفاق کا علاج انفاق ہے. جس چیز سے زیادہ محبت ہے وہی اللہ کی راہ میں لگا دو، مال اللہ کی راہ میں لگاؤ، اولاد اللہ کی راہ میں لگاؤ. تو انفاق علاج ہے نفاق کا. لیکن آخری آیت مبارکہ جو سنا رہا ہوں ہلا دینے والی ہے. بہرحال میں تو جب پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، آپ کو بھی محسوس ہونا چاہیے کہ جب موت آئے گی تو کیا کیفیت ہوگی. اللہ پاک فرماتا، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. خرچ کرو اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص پر موت کا وقت آ جائے. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. جب موت کا وقت آئے تو وہ کہیں کہ اے میرے رب، مجھے تھوڑا سا وقت دے دے. تھوڑا سا وقت کیوں نہیں دے دیا؟ فانفق. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. میں سارا صدقہ کر دوں گا. یہ جو عالیشان محل بنایا حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر، یہ سب صدقہ کر دوں گا. صدقہ کیسے کرے گا بھائی؟ وہ تو بچوں کے نام تھا، وہ تو وراثت کا مال ہے تمہارا، ہے ہی نہیں. تمہارا کب تک تھا؟ زندگی میں تمہارا تھا، موت کے وقت تمہارا ہے ہی نہیں. لہذا موت کے وقت حسرت سے کہے گا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. سب صدقہ کر دوں گا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ کا جواب سن لیجیے، اسی پہ بات مکمل کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا، ڈیلے نہیں کرے گا جب کسی جان کا، اس کا موت کا وقت آ جائے گا. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ موت کا وقت پری ڈیسائیڈڈ ہے. پری ڈیسائیڈڈ کا مطلب یہ کہ پہلے سے پتا ہے، ملک الموت کو یہ بات پہلے سے پتا ہے کہ کب کس کی جان نکالنی ہے. ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتا چل بھی جائے تو کیا ہوگا. سمجھدار لوگ وہ ہیں جو ہر وقت موت کو یاد رکھیں. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. اور اللہ پاک خوب اچھی طرح جانتا ہے, باخبر ہے جو بھی تم کر رہے ہو. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ المنافقون کے حوالے سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. موضوع تھا ذکر اللہ کی اہمیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد, اللہ کے ذکر, قرآن, حدیث, اسی طرح نماز, دینی فرائض سے غافل نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا, غافل ہو جائے گا, مال اور اولاد کے فتنے میں پڑ جائے گا, وہی خسارہ پانے والا ہے. علاج کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو. اللہ کے یاد رکھنے کا اصل ذریعہ نماز ہے, قرآن ہے, اللہ کے احکامات ہیں, خاص طور پر جمعے کے دن ذکر اللہ, تذکیر و یاد دہانی کے لیے خطبہ ہے. علاج نمبر دو, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ حسرت سے کہہ رہا ہو کہ اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے, میں سب صدقہ کر دوں گا اور نیکوں کاروں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ پاک ہرگز کسی بھی جان کو مؤخر نہیں کرتا, جب اس کا اجل اس کا وقت آ جاتا ہے. اور اللہ پاک خوب جاننے والا جو بھی تم عمل کرتے ہو. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.